معانی الکلمات، یوزعون، یرد اول کل جنس علی آخرہم لیقفوا جمیعا منتظمین، لوٹایا جاتا ہر جنس کا پہلا حصہ اس کے آخری پر تاکہ سب اکٹھے کھڑے ہو جائیں منظم طریقے سے. اوزعنی الہمنی، مجھے الہام کر، مجھے توفیق دے. فمکث غیر بعید بقی زمنا غیر طویل، بغیر لمبی مدت کے ٹھہرا، یعنی تھوڑی دیر گزری تھی. سبا ان مدینۃ بالیمن، سبا یمن کا ایک شہر ہے. الخبأ المخبوء المستور عن العیون، خب کا مطلب ہے آنکھوں سے چھپا ہوا. الملأ اشراف الناس، لوگوں میں سے جو سردار ہوتے ہیں. تعلو علیہ تتکبروا علیہ، مجھ پر تکبر نہ کرو. الوقفات التدبریہ نمبر 9.
وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین.
وہذا عنوان سعادت العبد، اور یہ بندے کی سعادت کی علامت ہے. ان یکون شاکرا للہ علی نعمہ الدینیتی والدنیویتی، کہ وہ تمام دینی اور دنیاوی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے. یعنی اگر کوئی شکر گزار بندہ ہے تو یہ اس کی اپنی خوش قسمتی ہے. عنوان سعادت العبد، یہاں سے بندے کی سعادت مندی کا پتہ چلتا ہے. وَأَن يَرَى جَمِيعَ النِّعَمِ مِن رَبِّهِ، اور یہ سمجھ لے کہ یہ ساری نعمتیں اس کے رب کی طرف سے ہیں. فلا يفخر بها ولا يعجب بها، تو وہ نہ ان پر فخر کرے اور نہ ان پر غرور کرے. بل یرا انها تستحق علیہ شکرا کثیرا، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ ان نعمتوں کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ان پر اللہ کا بے انتہا شکر ادا کیا جائے. یہ بندہ مومن کی پہچان ہے، نمبر 1 ساری نعمتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، نمبر 2 ان پر کوئی فخر اور عجب کا شکار نہیں ہوتا، نمبر 3 یہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ شکر زیادہ کرنا چاہیے. السؤال، فی ضوء هذه الآية وضح اثر النعم على الصالحين، اس آیت کی روشنی میں نیک لوگوں پر نعمتوں کے اثر کی وضاحت کریں. یہ 3 جو باتیں میں نے پیچھے کہی ہیں. نمبر 10،
وورث سليمان داود،
اي في الملك والنبوتي، یعنی بادشاہت اور نبوت میں سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے. وَلَيْسَ الْمُرَادُ وِرَاثَةُ الْمَالِ، اور یہاں مال کی وراثت مراد نہیں، کیونکہ انبیاء کا مالی ورثہ نہیں تقسیم ہوتا. اِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَخُصَّ سُلَيْمَانَ وَحْدَهُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ اَوْلَادِ دَاوُودِ، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو داؤد علیہ السلام کی تمام اولاد میں سے صرف سلیمان علیہ السلام کو خاص نہ کیا جاتا، کیونکہ داؤد علیہ السلام کے اور بیٹے بھی تھے. تو یہ تو نہیں کہ ان سب کو محروم کر کے صرف مال کی وراثت سلیمان علیہ السلام کو دے دی گئی، نہیں. تو یہاں وراثت سے مراد نبوت اور بادشاہت کی وراثت ہے. فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا تُوَرَّثُ أَمْوَالُهُمْ، بس انبیاء کا مال وراثت میں تقسیم نہیں کیا جاتا. تو بے شک انبیاء کا مال لا تورث اموالهم. السؤال، من اجمل ما يرث الولد من ابيه الايمان والعلم والحكمه بين ذلك من خلال الايه. سوال، ایک بیٹا اپنے باپ سے سب سے اچھی جو وراثت حاصل کرتا ہے وہ ایمان اور علم اور حکمت ہے. یعنی والدین سے جو چیز اولاد کو سب سے اچھی ملتی ہے وہ مال نہیں بلکہ ایمان، علم اور حکمت ہے. اس کو آیت کی روشنی میں واضح کریں. وورث سلیمان داوود، یعنی اے فی الملک والنبوتی. نمبر 11،
فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک.
قال الزجاج، اکثر ضحک الانبیاء التبسم. زجاج کہتے ہیں کہ انبیاء کا زیادہ تر ہنسنا صرف مسکرانے کی صورت میں ہوتا ہے. وقوله داحکن ای متبسمن، تو یہاں اللہ کے فرمان داحکن کا مطلب ہے مسکرا دیے. السؤال کیف کان ضحک الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ہنسنا کیسا ہوتا ہے، مسکرانا. نمبر 12،
وتفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين.
في هذه الآية دليل على تفقد الإمام احوال رعيته والمحافظة عليهم. اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ حکمران کو اپنی رعایا کے احوال کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے. والمحافظت علیہم، فانظر الی الہدہد مع صغرہ کیف لم یخف علی سلیمان حالہ فکیف بعظام الملک. آپ دیکھیے کہ کس طرح ہدہد کے چھوٹا ہونے کے باوجود سلیمان علیہ السلام پر اس کی حالت مخفی نہیں رہی، چھپی ہوئی نہیں تھی کہ وہ موجود نہیں، کتنا چھوٹا سا پرندہ ہے اور ہزاروں لاکھوں کا لشکر، اور اس میں وہ ہدہد کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے، تو ان کا کیا حال ہوگا جو ان کی بادشاہت میں بڑے بڑے لوگ ہوں گے. اگر ہدہد کا معاملہ ان سے اوجھل نہیں ہوا تو باقیوں کا کیسے ہو سکتا ہے. کتنا میٹیکولسلی وہ اپنی ساری کنگڈم کی چیزوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں. یعنی رعایا کا لفظ ہے ہی رعایت سے، کہ ان کی کیسی رعایت ہے. ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جس جگہ پر بھی ذمہ دار ہیں، چاہے اپنے گھر میں ہی، اور کچھ نہیں تو کرے کچن ہی ہماری کسٹڈی میں ہے، اس میں تمام چیزوں کا حال کیا ہے، فریج کا حال کیا ہے صفائی وغیرہ کے اعتبار سے، اور کبرز اور ڈرارز اور کیا ہے گھر میں اور کیا نہیں، اور ان کے اوپر کیسی ٹیگنگ ہوئی ہوئی ہے اور کس طریقے سے اس کو رکھا ہوا ہے، اور کون سی چیز ختم ہو رہی ہے اور کون سی چیز مزید لانے والی اور کون سی چیز ایکسٹرا ہے کہ اس کو نکال دیا جائے. یعنی ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، خاتون خانہ کو کیا کہا جاتا ہے، ربت البیت، گھر کی منتظم. اسی طرح گھر کے اندر جو افراد ہیں یا پیٹس ہیں یا کوئی بھی چیز ہے، ان سب کی کیئر کس طرح ہو رہی ہے. اور پھر بڑی مملکت اور ادارے اور باقی چیزیں بھی، ان سب کو، ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو مزید جاننا بھی چاہیے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی جاب ڈسکرپشن پتہ ہونی چاہیے کہ اس خاص حیثیت میں میری ذمہ داری کیا کیا ہے، اور پھر اس میں سے کون سی چیز میں نہیں کر پا رہا تو اس کے لیے مجھے ہیلپ چاہیے، اس کو میں ڈیلیگیٹ کروں، اس کے لیے کوئی انتظام کروں. وَيَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ فَإِنَّهُ كَانَ عَلَى سِيرَتِهِ، اللہ عمر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، وہ بھی رعایا کی دیکھ بھال میں انہی کی سیرت پر تھے، اسی طریقے پر تھے. قالا، وہ کہتے تھے، لو ان سخلت علی شات الفرات اخذها الذئب لیسأل عنها عمر، اگر فرات کے کنارے پر بکری کے ایک بچے کو بھی ایک بھیڑیے نے پھاڑ کھایا تو عمر سے اس کا سوال کیا جائے گا. اور بعض روایتوں میں کتے کا لفظ آتا ہے، کتا بھوکا رہا تو اس کا بھی سوال ہوگا. السؤال، هل الامارۃ تشریف وفخر ام امانت ومسئولیت یسأل عنها صاحبها بین هذا من الآیہ، کیا حکمرانی ایک شرف اور فخر کا عہدہ ہے یا ایک امانت اور ذمہ داری ہے جس کے بارے میں حکمران سے پوچھا جائے گا؟ اس آیت کی روشنی میں واضح کریں، امانت ہے، مسئولیت ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا. نمبر 13،
لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
اي حُجَّةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى تَخَلُّفِهِ، حُجَّةٌ وَاضِحَةٌ، واضح دلیل پیش کرے، عَلَى تَخَلُّفِهِ، اپنے پیچھے رہ جانے پر. وَهَذَا مِنْ كَمَالِ وَرَعِهِ وَإِنصَافِهِ، یہ آپ کا کمال تقویٰ اور انصاف تھا. انه لم يقسم على مجرد عقوبته بالعذاب او القتل، کہ آپ نے ہدہد کو یوں ہی سخت سزا دینے یا قتل کرنے کی قسم نہیں کھائی. لان ذلك لا يكون الا من ذنب، کیونکہ یہ سزا صرف کسی گناہ کے نتیجے میں دی جا سکتی ہے. یعنی انہوں نے کہا تو صحیح، اب کوئی ان سے پوچھے کہ آپ نے کہا تھا پھر آپ نے کیا کیوں نہیں، کیونکہ اس نے خلاف ورزی تو کی تھی کہ بغیر اجازت چلی گئی تھی، یعنی ہدہد. وغیبته قد تحتمل انها لعذر واضح، اور ہدہد کی غیر حاضری میں کسی واضح عذر کا احتمال بھی ہو سکتا تھا، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی تھی. فلذلك استثناه لورعه وفطنته، اس لیے انہوں نے اپنے تقوی اور ذہانت کی بنا پر اس کو مستثنی کر دیا، یعنی اپنے کہے ہوئے الفاظ پر عمل نہیں کیا، اپنے موقف سے ہٹ گئے، جو سوچا تھا ویسا نہیں سلوک کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر تقوی تھا، اور بغیر وجہ کے وہ اور حقیقی وجہ جانے عذر جانے وہ ایسا کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتے تھے. خود بھی کہا تھا اولا یاتینی بسلطان مبین، کنڈیشن لگا دی. السؤال، کیف تدل الایت علی ورع سلیمان وتانیہ وعدم استعجالہ؟ یہ آیت سلیمان علیہ السلام میں تقوی اور ٹھہراؤ ہونے اور جلد باز نہ ہونے پر کس طرح دلالت کرتی ہے؟ فوراً کنکلوژن کی طرف جمپ نہیں کیا، بلکہ معاملے کی پوری تحقیق کی، سپیس دی اور وجہ معلوم کی، اور پھر اس کو فالو اپ بھی کیا. نمبر 14،
فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ.
فِي هَذِهِ الْمُكَافَحَةِ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ أَضْعَفَ الْخَلْقِ قَدْ يُؤْتَى مَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ أَقْوَاهُمْ. ہدہد کے اس دفاع میں ایک تنبیہ پائی جاتی ہے کہ بعض اوقات سب سے کمزور مخلوق کو وہ صلاحیت دی جاتی ہے جہاں تک سب سے طاقتور مخلوق کو رسائی حاصل نہیں ہوتی. کہتے ہیں نہیں کوئی چیز نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. تو بات یہی ہے کہ ہر چیز کی اپنی ایک ویلیو ہے، اپنی ایک قدر و قیمت ہے، اپنا ایک مقام ہے. اللہ نے اسے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی. لہذا ہمیں حقارت کی نگاہ سے چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے یا لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک بچہ کمزور ہوتا ہے یا نارمل نہیں ہوتا، انسان کہتے ہیں کہ یہ کیا میرے پلے پڑ گیا ہے، یہ کیوں پیدا ہو گیا ہے، کیا حکمت ہوگی. عام طور پر ایسی مائیں فرسٹریٹڈ رہتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہاں صبر کیسے آ سکتا ہے، کہ اس میں بھی کوئی حکمت ہے، کوئی وجہ ہے، اس کو پیدا کرنے کے پیچھے بھی کوئی خاص اللہ کی حکمت ہے جو مجھے نہیں معلوم، تو اس وجہ سے میں گھبرا رہی ہوں. لیکن جس نے پیدا کیا، جس کی مخلوق ہے، وہ تو ضرور جانتا ہے. اور بعض وقت انسان اگر واقعی دل کی آنکھیں کھول کے گہرائی تک جائے تو بہت کچھ سیکھنے کو ہے، ایسے بچوں سے بھی، ایسے معذور افراد سے بھی. اور کئی چیزوں میں وہ ایسے جینیس ہوتے ہیں کہ جو عام انسان بھی وہ کام نہیں کر سکتے. کئی بڑے بڑے جو سائنٹسٹ وغیرہ ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی اسی طرح کی کچھ لرننگ ڈسیبلٹیز یا کچھ اور فزیکل ڈسیبلٹیز تھیں. تو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا کہ اس نے مکھی کو کیوں پیدا کیا، مچھر کو کیوں پیدا کیا، حتیٰ کہ کاکروچ کو کیوں پیدا کیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یعنی کچھ چیزوں سے ہم انائڈ ہوتے ہیں، وہ ہمارے مزے میں خرابی ڈالتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے. تو جب انسان اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے نا، یہ اللہ کا فیصلہ، یہ تقدیر ہے، تو انسان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. لِتَتَحَاقَرَ إِلَى الْعُلَمَاءِ عُلُومُهُمْ وَيَرُدُّوا الْعِلْمَ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَى اللَّهِ، تاکہ علماء کے نزدیک ان کے علوم حقیر ہو جائیں. وہ یہ نہ سوچیں کہ جو سب کچھ ہم ہی جانتے ہیں، اور وہ ہر چیز کے بارے میں علم کو اللہ کی طرف لوٹا دیں. جو ایک چیونٹی جانتی ہے وہ میں نہیں جانتی، جو ایک حدود جانتا وہ میں نہیں جانتا، بادشاہ ہونے کے باوجود. وَفِيهِ إِبْطَالٌ لِقَوْلِ الرَّافِضَةِ ان الامام لا يخفى عليه شيء، اور اس میں رافضہ کے قول کا رد ہے کہ امام سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی. یہ تو اللہ کی صفت ہے نا، تو صریح شرک ہے. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ولا يكون في زمانه من هو عالم منه، اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان سے بڑھ کر کوئی علم والا نہ تھا. پھر بھی کیا بتا دیا گیا ان کو؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام بہت علم والے تھے تو خضر علیہ السلام سے واسطہ پڑا، سلیمان علیہ السلام بہت علم والے تھے، حدود سے واسطہ پڑا. السؤال: ما الذي يدل عليه معرفة الهدهد لما غاب عن سليمان عليه السلام مع سعة علمه وملكه؟ هدهد کا ایسی چیز کو معلوم کر لینا جو سلیمان علیہ السلام سے اجھل رہی، باوجود اس کے کہ ان کا علم اور بادشاہت بہت وسیع تھی، یہ کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. علم وہی ہے جو اللہ نے ہمیں دیا اور اپنا کچھ نہیں، اگر ہم نے کچھ محنت بھی کی تو اسباب اسی نے پیدا کیے، اسی نے ہمارے لیے سارے وسائل پیدا کیے کہ ہم یہ جان سکیں. جب میں کل گھر جا کے بھی سوچتی رہی کہ ہدہد نے اتنی باتوں میں سے یہ بات کیوں انتخاب کی کہ اللہ وہ ہے جو چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے نا، صرف علم نہیں، اور علم میں بھی چھپی ہوئی چیزوں کو جاننا، یا علم ما تخون و ما تعلنون. وہ ملکہ سبا اور حکومت سبا جو تھی وہ سلیمان علیہ السلام سے چھپی ہوئی تھی، جس کو اللہ نے ہدہد کے ذریعے ظاہر کیا. کوئی غیب نہیں جانتا، لا یعلم الغیب الا اللہ. نمبر 15:
انی وجدت امرأة تملکهم واوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
عن ابي بكرة رضي الله عنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ اہل فارس نے اپنے اوپر کسرا کی بیٹی کو حکمران بنا لیا ہے، تو آپ نے فرمایا: وہ قوم کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی جس نے اپنی حکومت کا والی ایک عورت کو بنا لیا. السؤال: استخرج فائدۃ من الایہ. اس آیت سے کوئی فائدہ نکالیے. اس میں باتیں تو بہت ساری ہیں جو پیچھے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن ان کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عورت کی حکمرانی درست نہیں. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قول ہے، تو بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے لیے خاص تھا جو یعنی کسرا کی حکومت کے لیے. یہاں ہم معاملہ دیکھتے ہیں تو یہ ملکہ تو اپنی قوم کے لیے دنیا کے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن گئی. نمبر 16: دنیا کی بربادی سے بچایا اور اسلام لا کر اور قوم کو مسلمان کر کے آخرت کی کامیابی بھی حاصل کر لی. اس میں بہت بحثیں چلتی رہتی ہیں. بہرحال فطری نظام کے تحت اگر دیکھا جائے تو عمومی طور پر اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور پھر مردوں کو قوام بھی بنایا ہے، اور رجال قوامون علی النساء، اور ان کی فضیلت اور ان کی طاقت اور ان کی صلاحیت نون بھی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن خواتین کے اندر بھی ایکسیپشنل کیسز ایسے ہوتے ہیں، ایکسیپشنلی بعض خواتین جو ہوتی ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار یا علم والی یا کسی خاص صلاحیت کی مالک ہو سکتی ہیں. جیسے کہ ملکہ سبا ہی ایکسیپشن ہے، اس کو جنرل رول کے طور پہ نہیں لیا جا سکتا. ٹھیک ہے. نمبر 16:
اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون.
أن يعبد الذي له الكمال كله بالسجود الذي هو محل الأنس ومحط القرب ودارة المناجات وآية المعافاة. يعني اس ذات کی عبادت سجدے کی صورت میں کریں جس کے لیے ہر قسم کا کمال ہے، کہ سجدہ انس کا مقام ہے، قربت کا ذریعہ ہے، سرگوشیوں کی جگہ ہے، معافی کی علامت ہے. کل تفصیل سے میں آپ کو سجدے کے فائدے بتا چکی ہوں. کوئی سجدہ کرتے ہوئے کچھ خیال آیا کل؟ الحمدللہ، ہمارے سجدے بہتر ہو جائیں نا تو ہمارے سارے معاملات درست ہو جائیں. فَإِنَّهُمْ لَوْ سَجَدُوا لَهُ سُبْحَانَهُ لَهْتَدَوْا. پس یقیناً اگر یہ لوگ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے تو ہدایت پا لیتے. فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. کیونکہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. فَفَاتَ الشَّيْطَانَ مَا يَقْصِدُهُ مِنْهُمْ مِنَ الضَّلَالِ. تو شیطان کا ان کو گمراہ کرنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان سب سے زیادہ روتا پیٹتا اسی بات پہ کہ انسان سجدہ کرے کیونکہ اس نے خود نہیں کیا. السؤال: ما اثر السجود للہ فی حیات الانسان؟ انسان کی زندگی پر اللہ کے لیے سجدہ کرنے کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ یہ پہلے جملے میں سب باتیں آ گئیں. نمبر 17.
قال سننظر اصدقت ام کنت من الكاذبین.
فی قوله اصدقت ام کنت من الكاذبین دلیل على ان الامام یجب علیہ ان یقبل عذر رعیته. اس قول اصدقت ام کنت من الکاذبین میں اس بات کی دلیل ہے کہ حکمران پر واجب ہے کہ اپنی رعایا کا عذر قبول کرے. اگر کوئی سوری کرے، معافی مانگے، معذرت کرے، یعنی کسی بچے نے مثلا اسکول میں ڈسپلن کے خلاف کوئی کام کیا اور پھر سوری کر لیا اور پھر بتایا کہ میں بھول گیا تھا یا کوئی بھی، تو عذر قبول کر لینا چاہیے. وَيَدْرَأُ الْعُقُوبَةَ عَنْهُمْ فِي ظَاهِرِ أَحْوَالِهِمْ بِبَاطِنِ آذَارِهِمْ. اور ان کے باطنی عذر کی وجہ سے ان کے ظاہری حالات پر محمول کرتے ہوئے ان سے سزاؤں کو معاف کرے. لِأَنَّ سُلَيْمَانَ لَمْ يُعَاقِبِ الْهُدْهُدَ حِينَ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ. کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے عذر دینے کی وجہ سے اس کو سزا نہیں دی. وَإِنَّمَا صَارَ صِدْقِ الْهُدْهُدِ عُذْرًا. اور ہدہد کی سچائی ایک قابل قبول عذر بن گئی. السؤال: مِن سُنَنِ الْأَنْبِيَاءِ التَّثَبُّتُ من الاقوال ودح ذلك من الآية. انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ باتوں کی تصدیق کرتے. تثبت ہوتا ہے کسی بات کو ویریفائی کرنا، کنفرم کرنا. اس آیت سے اس کی وضاحت کیجئے، یہ اوپر سب باتیں وضاحت والی ہیں. العمل بالآیات. نمبر 4. تذکر ثلاث نعم اختصك الله بها. آپ تین نعمتیں ایسی یاد کریں جن کے ساتھ اللہ نے آپ کو خاص کیا ہوا ہے. ثم اشکر اللہ تعالی علیہا اقتداء بالانبیاء. پھر انبیاء کی پیروی کرتے ہوئے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں. ولقد آتینا داوود وسلیمان علما وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. نمبر 5. تأمل حیات النمل. چونٹی کی زندگی پہ غور کیجیے. اب استمع الی برنامج علمی عن حیاتها. یا چیونٹی کی زندگی پر مبنی کوئی علمی پروگرام سنیں، کوئی سائنٹیفک ریسرچ وغیرہ دیکھیں. ثم مکتب ثلاث فوائد من تلک المشاہدہ. پھر اس مشاہدے سے تین فوائد تحریر کریں. اکتب لکھیں تین فائدے، آپ نے کیا بات سیکھی اس ڈاکیومنٹری کو دیکھ کے. قالت نملۃ یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. نمبر 6. قل ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. آپ یہ دعا مانگیں: اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. نمبر 7. تثبت اليوم من خبر سمعته. آج آپ نے اگر کوئی خبر سنی ہو تو اس کی تحقیق کریں. فان التثبت من الاخبار منہج قرآنی. کیونکہ خبروں کی تحقیق کرنا قرآنی منہج یا طریقہ ہے. لا یغفل عنہ الصالحون. جس سے نیک لوگ غافل نہیں ہوتے. قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. نمبر 8. انکر منکرن رأیتہ فی الحی. آپ نے محلے میں جو برائی دیکھی ہے اس کا رد کیجیے. فہذا الہدہد انکر الشرک باللہ تعالی. تو یہ ہے ہدہد جس نے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کا انکار کیا. وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ. التوجیحات. نمبر 4. تبسم فی المواضع التی یحسن فیہا التبسم. جن موقعوں پر مسکرانا مناسب ہو وہاں آپ مسکرایا کریں. وَإِيَّاكَ وَجَهَامَتَ الْوَجْهِ الدَّائِمِ. اور ہمیشہ منہ بسور کر رہنے سے بچیں. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا. اِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِنِعْمَةٍ عَلَىٰ أَحَدِ وَالِدَيْكَ فَاشْكُرْهُ عَلَيْهَا. جب اللہ آپ کے والدین میں سے کسی پر کوئی ایک انعام فرمائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، یعنی صرف اپنی نعمتوں پر نہیں والدین کو ملنے والی نعمتوں پر بھی شکر کریں، کیونکہ وہ نعمتیں اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، ان سے اولاد بھی فائدہ اٹھاتی ہے۔ فَإِنَّ النِّعْمَةَ عَلَى الْوَالِدِ نِعْمَةٌ عَلَى الْوَلَدِ، کیونکہ باپ کو نعمت ملنا بیٹے کو نعمت ملنا ہے، یا اولاد کو نعمت ملنا، ولد کا بیٹا نہیں ترجمہ کرنا، اولاد۔ والحمد والشکر من اسباب دوام النعم، اور حمد اور شکر نعمتوں کو قائم رکھنے کے اسباب میں سے ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی۔ نمبر 5، من واللہ اللہ امرا من الامور فمن تقوى اللہ ان یتفقد ما تولاہ ویرعاہ وتفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین۔ اللہ جس کو کاموں میں سے کسی کام کی ذمہ داری سونپتے تو اللہ کا تقوی یہ ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں اور ذمہ داریوں کا خیال رکھے۔ اللہ جس کو کاموں میں کسی کام کی ذمہ داری سونپ دے تو اللہ کا تقوی یہ ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں اور ذمہ داریوں کا خیال رکھے، یہ بھی تقوی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا، من یتق اللہ یجعل له مخرجا، جب آپ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں تو گویا آپ متقی انسان ہیں۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، اور یہ طیر میں اور بھی طیر ہوں گے نا، اسی لیے جو نہیں ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ نمبر 6، العاقل يعرف ضعف المراه فلا يزج بها فيما لا يصلح لها من الاعمال۔ عقل مند ہی عورت کی کمزوری جانتا ہے، لہذا اس پر ایسے اعمال کا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کے لیے مناسب نہیں۔ انی وجدت امراه تملكهم وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہاں سے ضعف المرأہ کی بات کیوں کی ہے، کہاں سے نکلی ہے یہ بات، کیونکہ یہاں تو اس کی طاقت کا اظہار ہو رہا ہے نا۔ اِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ نمبر 7، تذکر ان الشیطان یزین القبیح للغافلین عن ذکر اللہ۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ شیطان برے کاموں کو ان لوگوں کے لیے مزین کرتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَيَسُدُّ الْعَبْدَ عَن طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى، اور وہ بندے کو اللہ کی اطاعت سے روکتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ تو ذکر سے غافل ہونا شیطان کو مسلط ہونے کی دعوت دینا ہے، اور جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام سے دور کرتا ہے انسان کو، اور برے اعمال کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے۔ نمبر 8، یستحب فی تألیف الکتب والخطب والرسائل ان یبتدأ فیہا بالبسملہ۔ کتابوں، خطبات، رسائل کو تألیف کرنے میں مستحب یہ ہے کہ ان کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہ استحباب ابتداء الکتب بالبسملۃ کاملۃ، اس میں کتابوں کی یا خط کی ابتدا جو ہے، کتب سے مراد یا کتاب خط، مکمل بسم اللہ سے شروع کرنا مستحب ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھا کریں، یہ مطلب ہے۔ السؤال، ما المستحب فی بدایت الکتابتی، خط کے ابتدا میں کیا کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے؟ مکمل بسم اللہ لکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔